گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل بنیادی عقائد اسلام کا بیان کیا جائے گا, اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات کے اوپر انشاءاللہ عزوجل شرعی رہنمائی لی جائے گی. دار الافتاح اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے, میری سنت کو زندہ کرنے والا, مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے سلسلے کے اندر ایک ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
میرا نام طلحہ تاری, یو کے شہر برمنگھم سٹچ فور سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جنت میں کتنے درجات ہیں اور سب سے اعلیٰ کون سا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا.
آمین آمین. جنت کے حوالے سے جنت کے درجات کتنے ہیں, اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟
رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. احادیث طیبہ کے اندر جنت کے درجے جو بیان کیے گئے تو فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے.
ٹھیک ہے.
اور سب سے اعلیٰ جنت یا سب سے اعلیٰ درجہ جنت وہ جنت الفردوس ہے. تو جنت تو ایسا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو نیک بندوں کے لیے بنایا ہے کہ اس کا انسان جو ہے وہ اس کی نعمتوں کا اور اس کے حسن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, لیکن سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کو اس کی طرف رغبت ہو, زیادہ سے زیادہ جو چیز بیان کی جا سکتی تھی وہ بیان کی گئی. اور انہی میں جیسے یہ بیان کیا گیا کہ دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے, پھر خود اس درجے کی اپنی وسعت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اور پھر جنت کی وسعت کیا ہوگی کہ اس کی وسعت میں تو یہ فرمایا گیا کہ اس کی وسعت میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بھی آ سکتے ہیں, اتنی وسیع جنت ہے. تو اعلیٰ درجہ جو جنت کا ہے وہ فردوس ہے, جس کا ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سوال بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. کہ اسی درجے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اسی میں انبیاء ہوں گے, اولیاء ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے.
آمین آمین. جی حضور, ایک اور کال چلائیے.
میرا نام عرفان اتاری, یو کے کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
آمین آمین.
جنت کے دروازوں سے متعلق سوال کیا گیا. جنت کے 8 دروازے احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے اور پھر ان کے نام بھی بیان کیے گئے. بعض احادیث طیبہ میں ان کے کچھ نام بیان ہیں اور بعض میں کچھ اور بھی نام ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے نام جو جنت کے دروازوں کے ہیں وہ نیکیوں کے ناموں پر ہیں. جیسے ایک دروازہ ہے جو کہ باب الصلات کہلاتا ہے جس سے نمازی داخل ہوں گے.
سبحان اللہ, سبحان
ایک دروازہ ہے جو کہ باب الریان کہلاتا ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے. اسی طرح ایک باب الجہاد ہے جس سے جہاد کرنے والے داخل ہوں گے. اسی طرح باب الصدقہ ہے جس سے صدقہ کرنے والے داخل ہوں گے. ایک ہے کہ باب الامر بالمعروف کہ جس سے نیکی کا حکم دینے والے, نیکی کی دعوت دینے والے لوگ اس سے داخل ہوں گے. اسی طرح فرمایا کہ ایک دروازہ ہے جو کہ کاظمین الغیظ کہ جو غصہ پینے والے ہیں وہ افراد اس سے داخل جنت ہوں گے. لیکن بعض وہ مومنین بھی ہوں گے کہ فرمایا کہ جن کے لیے آٹھوں دروازے کھلے ہوں گے کہ وہ جس سے چاہیں جو ہے وہ داخل ہوں گے. فرمایا کہ کون, چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ پانچوں نمازیں پڑھے, رمضان کے روزے رکھے اور زکوٰۃ دے اور سات بڑے کبیرہ گناہوں سے بچے, قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. تو جنت اور جنت کے دروازوں کی اپنی وسعت کا کیا عالم ہے کہ فرمایا کہ مکے اور بصرہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اتنا جنت کے دروازے کی چوڑائی ہوگی.
ماشاءاللہ
70,000 افراد بیک وقت اس میں جو ہے وہ داخل ہو سکیں گے. اور فرمایا کہ اتنے وسیع ہونے کے باوجود جب جنتی داخل ہوں گے تو ان کی کثرت کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے,
کندھے سے کندھا,
کندھے سے کندھا جو ہے وہ لوگوں کا ٹکرا رہا ہوگا. تو یہ جنت کے دروازے کی وسعت اور دوسری طرف جنت داخل میں داخل ہونے والے افراد کی کثرت.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے داخلہ عطا فرمائے. میسیجز بھی ہمارے پاس موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا لانگ نکر پہن کر نماز پہن پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیں, اولاً تو مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ جسم یہ ستر کا ہے کہ جس کا دوسرے کے سامنے کھولنا ہی جائز نہیں ہے. اور نماز میں بھی اگر یہ حصہ جسم کھلا ہوگا تو بغیر چوتھائی جو عضو کھلا ہے اس عضو کا چوتھائی حصہ اگر کھلا ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
اب اگر لانگ نیکر کی بات کی انہوں نے کہ جس سے گھٹنے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں, ناف سے گھٹنوں تک کا لباس چھپا ہوا ہے, تو اگر مرد اسے پہن کر نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی ہوگی. کیونکہ ایسا لباس پہن کر دنیا میں بھی لوگ معزز لوگوں کے سامنے نہیں جانتے. تو جب دنیا میں معزز لوگوں کے سامنے نہیں جایا جاتا ایسا لباس پہن کر, تو جو سب سے معزز بارگاہ ہے رب العزت کی بارگاہ ہے, اس میں یہ شخص کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہو جاؤں؟ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تو سب سے اچھا لباس پہن کر حاضر ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک ویڈیو سوال مزید سلسلے کا حصہ بناتے ہیں, چلائیے.
میرا نام محمد عبداللہ ہے, میں اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. میرا ایک سوال تھا, کیا اگر کوئی کلمہ طیبہ پڑھ کر قسم اٹھائے کیا اس کی قسم مانی جائے گی؟
جی ہاں, قسم جس طرح الفاظ قسم کے ساتھ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, یا فقط اتنا کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں, یوں ہی اگر کسی نے یہ کہا لا الہ الا اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ میں کام کروں گا, تو بھی قسم ہو جائے گی. اور اب اگر اس قسم کو توڑا تو قسم کا کفارہ لازم آئے گا, جو کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے. اور اگر مالی اعتبار سے ان دونوں چیزوں پر کسی کی استطاعت نہ ہو تو پھر کفارے کے طور پر اسے 3 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے.
ٹھیک ہے. قسم کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو میرے علی سنت کی کتاب نیکی کی دعوت, اس کے اندر الحمدللہ ایک پورا باب سمجھ لیجئے کہ قسم سے متعلق ہے اور تفصیل سے اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور بڑے آسان فہم انداز کے اندر بیان کیے گئے ہیں, مثالوں سے واضح کیے گئے ہیں. تو آپ اس کتاب کا ویسے ہی مطالعہ کیجئے, یہ تو ویسے ہی ہمارے مدنی درس کا حصہ ہے, اس سے درس بھی دیا جاتا ہے. تو اس کتاب کو اپنی اپنی مساجد کے اندر یا اپنے گھروں کے اندر اپنی دکانوں پر بھی درس کا حصہ بنائیے, انشاءاللہ بے شمار فوائد ہمیں حاصل ہوں گے. ایک آڈیو کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور یہ بتائیے کہ میرے بچوں کی امی کی خالہ میری محرم ہو سکتی ہیں, میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں ان کو ساتھ لے کے, کیا میں جا سکتا ہوں ان کو؟ جزاکم اللہ خیرا.
بچوں کی امی کی خالہ ان کی سالی بنی غالباً.
جی
بچوں کی امی کی خالہ. اچھا بچوں کی خالہ نہیں.
جی بچوں کی امی کی خالہ بھی ان کے لیے نامحرم ہی ہیں, محرم نہیں ہیں.
ٹھیک ہے.
بھانجی اور خالہ کو نکاح میں ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں جمع ہونا یہ حرام ہے. جب تک ان کی زوجہ نکاح میں ہیں اس وقت تک ان کی زوجہ کی خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ٹیمپریری جو ہے وہ عارضی طور پر یہ نکاح کی ممانعت ہے کہ جب تک یہ نکاح میں ہیں.
ٹھیک ہے.
لیکن بعد میں اگر ان کا نکاح ختم ہو گیا تو اب ایسی صورت میں ان سے نکاح ہو سکتا ہے, جبکہ محرم وہ ہوتا ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے, ٹیمپریری طور پر نہیں.
وہ نکاح میں ہو تو اس وقت اتنی دیر کے لیے محرم, سفر کے حوالے سے
نہیں. محرم وہ ہے سفر کے لیے یا پردے کے حکام کے لیے, ان تمام کے لیے محرم وہ ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو. اگر ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے, ٹیمپریری حرام ہے, جسے خالہ بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا یا دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے, تو یہ محرم نہیں ہوں گی, تو وہ نامحرم ہی ہیں, ان کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے. میسج میں ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آن لائن کسی ایڈورٹائز پروڈکٹ سیل کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے؟
لیکن دار و مدار اس پر ہے کہ آپ کام کیا کریں گے. آج کل آن لائن ایڈورٹائزمنٹ کی بہت زیادہ جو ہے وہ کام چل رہا ہے اور کثیر لوگ اس سے متعلق سوال کرتے ہیں, یا یوں کہیے کہ ایک یہ بیٹھے بٹھائے روزگار کا ایک ذریعہ لوگوں نے بنایا ہے, تو اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں. لیکن دار و مدار دیکھیں اس پر ہے کہ آپ جس چیز کے ذریعے سے کمائی حاصل کر رہے ہیں وہ ذریعہ آپ کا حلال کا ہے یا حرام کا ہے, آپ کو کس چیز کے بدلے میں اجرت دی جا رہی ہے. اب آپ اگر ایڈورٹائزمنٹ پر بات کریں تو ایڈورٹائزمنٹ میں بہت ساری چیزیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے, جائز ہے ناجائز ہے. مثلا فی زمانہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ اگر ویڈیو سے متعلق ہے تو وہ موسیقی کے بغیر ملے, یہ ناممکن ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے موسیقی حرام ہے. یوں ہی خواتین, بے پردہ خواتین کی تصویروں کے بغیر ملے تو وہ بھی ناجائز ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اچھا پھر یہ تو اس سے متعلق ہے, اب آگے اگر آپ اس پروڈکٹ کی طرف چلے جائیں کہ وہ پروڈکٹ بھی جائز ہے یا ناجائز ہے. مثلا اگر الکحل کی جو ہے وہ پروڈکٹ ہے کہ اس کا بیچنا خریدنا حرام ہے, وائن ہے یا دیگر چیزیں ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی حرام اجزاء شامل ہیں یہ معلوم ہے, تو اب اس کا خریدنا بیچنا بھی جائز نہیں ہے. تو جب اس چیز کا خریدنا بیچنا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی جائز نہیں ہوگی, اور آپ ایڈورٹائز کریں گے تو آپ بھی گناہگار ہوں گے کیونکہ آپ گناہ کی طرف بلا رہے ہیں. حالانکہ مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ دوسرے کو گناہ کی طرف بلائے, بلکہ وہ تو نیکی کی طرف بلاتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ بھلائی اور تقوی کے کام پر تو ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن ظلم اور زیادتی اور گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو.
ٹھیک ہے.
تو اب اگر ہم اس ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے جہاں گناہ خود بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو گناہ کی طرف بلا رہے ہیں, دوسرا اسی گناہ کی چیز کے اوپر ہم جو ہے وہ انکم حاصل کر رہے ہیں, اس کی اجرت حاصل کر رہے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. تو اگر ان کی جاب کا تعلق انہی کاموں میں سے کسی سے متعلق ہے جو ناجائز سے متعلق بنتے ہیں تو وہ بھی ناجائز ہوگی, اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. ایک کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
میرا نام محمد مبین اتاری ہے. اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ سنت قبلیہ رہ گئے تو ان کی نیت کیسے کرنی چاہیے؟
سنت قبلیہ کی نیت,
سنت قبلیہ اب اگر رہ گئیں, دیکھیں اگر سنت نماز کی رہ گئی اور وقت ہی ختم ہو گیا تو اب اس کی قضا نہیں ہوتی, سوائے سنت فجر کے کہ اس میں اجازت دی گئی ہے اسی دن, اور وہ بھی زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں, کب؟ مکروہ وقت گزرنے کے بعد.
ٹھیک ہے.
اور اس کے علاوہ دیگر سنتیں اگر رہ جاتی ہیں, ظہر کی سنت قبلیہ رہ گئی, اب بعد میں پڑھ رہے ہیں وقت کے اندر اندر ہی پڑھ سکتے ہیں, اس کی نیت یہی کریں گے کہ جو سنت قبلیہ ہیں ان کی ادائیگی کرتا ہوں.
صحیح.
اس میں قضا وغیرہ کہنے کی حاجت نہیں ہے کہ سنت قبلیہ کی ادائیگی کرتا ہوں. ہاں اگر نماز فرض کے بعد سنت بادیہ موجود ہے اور وہ سنت بادیہ مؤکدہ ہے تو اولاً اس سنت بادیہ کو ادا کیا جائے گا, پھر رہ جانے والی سنت قبلیہ کو ادا کیا جائے گا.
ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہند کے شہر جبل پور ایم پی سے دلشاد عطاری بول رہا ہوں. میرا دارالاصلاح اہل سنت میں سوال ہے کہ کیا مسجد کے اسپیکر سے گمشدہ چیز کا اعلان کرنا جائز ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
بچوں کا اعلان اور اس طرح کی چیزوں کا اعلان.
دیکھیے مسجد سے اعلان, اولاً تو بعض جگہوں پر مساجد میں مائک وغیرہ مسجد میں ہی رکھا ہوتا ہے, عین مسجد میں ہی اذان بھی دی جاتی ہے, تو عین مسجد میں اذان کی بھی اجازت نہیں ہے کہ مکروہ ہے, اور اعلان کی بھی اجازت نہیں ہے.
مسجد سے اذان نہیں ہوگی؟
ہاں یعنی عین مسجد سے نہیں ہوگی, مسجد کا احاطہ ہوتا ہے. اب مسجد کا احاطے میں پورا حصہ مسجد ہو, نماز پڑھنے کی جگہ ہو, ایسا نہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں کچھ حصہ تو وضو خانہ ہوتا ہے, چنجا خانہ ہوتا ہے, کچھ خالی جگہ ہوتی ہے, جنازے کی جگہ ہوتی ہے. تو فنائے مسجد سے اذان دینے کا حکم ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی مسجد سے خارج اذان ہو, مسجد میں اذان دینا منع ہے. تو جب اذان دینا منع ہے تو دیگر اعلانات کی بھی مسجد سے اجازت نہیں ہے. اور پھر اگر باہر سے بھی دیا گیا تو اب اس کا استعمال کس طور پر ہو رہا ہے, کہ چندہ دینے والوں کی طرف سے بھی اس بات کی اجازت ہے کہ اس چیز سے ان کا اعلان کیا جائے یا نہ کیا جائے, تو اس پر دار و مدار ہے, اور اس کا بھی ایک بہت اہم عمل دخل ہے. اگر اعلانات جو ہے وہ بعض لوگ اپنے کاروبار کے کروا رہے ہیں یا اور دیگر ایسی چیزوں کے جس کا عرف ہی نہیں ہے, تو اس کی تو ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں بھی اس بات کی کوشش کی جائے کہ علیحدہ سے ہی کوئی انتظام بنایا جائے اعلانات کا.
ٹھیک ہے, تو مسجد کے اگر اجازت ہے بھی تو مسجد کے احاطے میں یا مسجد کے باہر جو کمرہ اذان کے لیے,
جو خاص مسجد سے ہٹ کر, فنائے مسجد میں ہے, وہیں سے اعلان ہو سکتا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے.
یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے یہ سنا تھا کہ جو رزق کا حلال کمایا جاتا ہے اس میں ایک ذرہ برابر بھی مکس کیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں مجھے تفصیل بتا دیں.
مکس کیا جائے تو ہونا ہی چاہیے, مکس تو کرنا ہی نہیں ہے. اب مکس ہو جائے کسی وجہ سے تو اب کیا حکم ہے؟ آپ یہ ارشاد فرمائیں.
حرام کا تو ایک لقمہ بھی انسان کے اگر جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ انسان کی عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے.
ٹھیک ہے,
اور حرام سے جو جسم پرورش پائے اس کے لیے فرمایا کہ جہنم کا ہی وہ حقدار ہے. تو کیا جاتا ہے, کرنا تو ہرگز نہیں چاہیے. اگر ہو گیا ہے تو اب جو اس کا شرعی حکم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے, کہ اس کو عمل کر کے اپنے مال کو پاک کیا جائے. مثلا حرام مال آپ کے مال میں آ گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ جیسے کسی نے اگر سود کا پیسہ حاصل کر لیا لا علمی میں یا اور کسی غفلت کی وجہ سے, اب کرنا کیا ہے؟ اب پاک کرنا ہے اپنے مال کو. اب پاک, لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں مال پاک ہو رہا ہے. یقیناً زکوٰۃ مال کو پاک کرنے والا ہے, لیکن زکوٰۃ اس مال کے میل کو پاک کرنے والا ہے جو حلال طریقے سے حاصل ہوا, کیونکہ وہ تو 2.5% ادا کیا جاتا ہے. جو حرام مال ہے, ناپاک ہے, وہ تو ٹوٹل ہی ناپاک ہے, اس ٹوٹل کو ہی نکالنا ضروری ہے. تو جہاں پر جس سے لیا ہے اسے دینا ضروری ہے, وہاں پر آپ اس کو دے کر توبہ بھی کریں گے, یوں آپ کا مال پاک ہوگا. اور جہاں پر صدقے کی اجازت ہے وہاں پر آپ صدقہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تاکہ آپ کا مال پاک ہو جائے. اب اگر مکس ہو گیا, اسے جو ہے وہ کھا لیا, بیائی نہیں وہی حرام چیز جو ہے وہ نہیں کھائی, تو ایسی صورت میں کھانے والی چیز پر حرمت کا حکم نہیں ہوگا. کہ مثال کے طور پہ کسی نے پیسے جو ہے وہ حرام چیز میں جو ہے وہ ملے, اس کو پیسے ملے کسی حرام طریقے سے, اور اب اگر اس نے کوئی اس سے سامان خرید لیا, تو فی زمانہ ہمارے ہاں جس طرح خریداری ہوتی ہے اس میں ایک فقہ کی اصطلاح ہے عقد و نقد کا جمع ہونا, وہ نہیں پائی جاتی. تو اس لیے اس چیز میں حرمت سرایت نہیں کرے گی اور وہ چیز کھانا جائز رہے گا, لیکن اس کے باوجود توبہ اور جو حرام مال آیا ہے اس کو اپنی ملک سے نکالنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ معلوم کر کے اس پر عمل کرنا اور اس گناہ سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے.
یعنی ہم یوں کہیں گے کہ مذمت کریں گے کہ یہ مال حرام میں سے بھی کھاتا ہے.
اور پھر یہ کہ دیکھیں اس کھانے سے متعلق حکم کا ہونا ایک علیحدہ بات ہے, اس حرام کی وجہ سے آپ کے مال حلال کو جو نقصان پہنچے گا, ایک تو اخروی نقصان علیحدہ ہے, دنیاوی نقصان یہ پہنچے گا کہ وہ حرام آپ کے حلال کو تباہ کرنے کی طرف لے کے جائے گا, ضائع کرنے کی طرف لے جائے گا اور بے برکتی کی طرف لے کے جائے گا.
ٹھیک ہے جی, ایک اور ویڈیو سوال چلائیے.
میرا نام زہیر ہے, میں برمنگھم سے ہوں. میرا سوال صاحب سے ہے, کیا جن بھی جنت میں جائیں گے,
جن بھی جنت میں جائیں گے,
جو نیک مومن جنات ہوں گے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ جنت کے قریب ارد گرد جو ہے وہ ان کے مکانات ہوں گے، وہ اس میں رہیں گے اور جنت میں سیر کے لیے آیا کریں گے، لیکن وہ رہیں گے جنت سے باہر مکانات میں. اور اسی کا جواب دیتے ہوئے امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ جنت حضرت آدم علیہ السلام کی جاگیر ہے، تو اس میں انسان ہی مومن لوگ ہی جنت میں جائیں گے.
ٹھیک ہے جی، ایک آڈیو سوال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام رضوان ہے، میں دبئی سے کال کر رہا ہوں. مجھے پوچھنا یہ تھا کہ سوال میرا یہ ہے کہ وہ دار شریف آج کل کے سین میں جیسے لوگ خط رکھتے ہیں، وہ چیز میں نے مدینہ میں جب عمرہ کیا تھا تو اس کے بعد میں نیت کی گھڑی رکھوں گا، مطلب میں نے ابھی تک خط ہی رکھا ہوا ہے، تو اگر اس میں بھی جب میں جیب وغیرہ کرتا ہوں تو کبھی خط کبھی کہاں، مطلب جیسے آج کل کے جو چھوٹے موٹے خط ہے لیکن مکمل داڑھی نہیں رکھ سکتے جو سنت کا طریقہ ہے. میرا پوچھنا یہ ہے کہ کیا مجھے واپس کلین شیو کر دینی چاہیے یا جو میرا خط ہے اس کو مطلب مینٹین کیا جائے یا داڑھی شریف کو بڑھا دیا جائے؟ اگر نہیں بڑھا سکتا تو پھر کیا اس کو ختم کر دیا جائے یا رکھ دیا جائے؟
جی
دیکھیں، اولاً تو داڑھی سے متعلق یہ بات جاننا ضروری ہے کہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے. داڑھی رکھنا سنت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کا عمل، اس کا جو شرعی حکم بنتا ہے وہ فقہ حنفی میں واجب کا درجہ ہے، اور واجب کا ترک کرنا یہ گناہ ہوتا ہے. اور داڑھی کتنی رکھنا واجب ہے؟ یہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے.
ٹھیک ہے،
تو اب ماشاءاللہ انہوں نے عمرہ کیا، اس سے یہ توفیق ملی کہ جناب داڑھی رکھنی چاہیے. تو اب داڑھی رکھنی کس لیے چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ جناب عمرہ کر کے آ گیا ہوں، لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ حاجی حج کر کے آ گئے، لوگ کہتے ہیں حاجی ہو گئے اور داڑھی نہیں رکھی. دیکھیں، یوں داڑھی اس نیت سے نہیں، داڑھی تو اس لیے ہم رکھیں گے کہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے پر شرن واجب ہے، میرے اسلام نے مجھے حکم دیا ہے، تو اب جو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہی رکھیں گے. اگر ہم حکم کے اوپر عمل بھی کریں لیکن اس میں کوتاہی کریں تو بھی ہم گناہگار ہو رہے ہیں. تو داڑھی ایک مٹھی ہی رکھیں، اس وجہ سے داڑھی کٹوائیں نہیں کہ میں ایک مٹھی نہیں رکھ سکتا تو میں جو ہے وہ کٹوا دوں. دیکھیں، انسان اگر جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کے لیے فائدے مند ہے، تو اب کسی اور نقصان کی وجہ سے یا کسی اور سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے اس چیز کو ترک نہیں کرتا، سائیڈ ایفیکٹ کو دور کرتا ہے. تو لوگ اگر برا مناتے ہیں یا لوگ مذاق کرتے ہیں، ان کے مذاق کو چھوڑیں، آپ ان کے باتیں بنانے کو چھوڑیں، اپنے عمل کی طرف آئیں کہ کل قیامت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. کل قیامت کے اندر اپنا یہ چہرہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہوگا. کل قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوگی تو میں کس جو ہے وہ نیت کے ساتھ اور کس دعوے عشق کے ساتھ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر فرما دیا کہ ایک چھوٹی سی میری سنت پر تو تم سے عمل ہوتا نہیں تھا، اور دعوے عشق کا کرتے ہو، میری محبت کا دعویٰ کرتے، حالانکہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے، مال سے، اولاد سے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو حضور کی محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ جب حضور سے بڑھ کر محبت کریں گے تو حضور کے ہر سنت پر عمل کریں گے. تو داڑھی جو سنت کے مطابق ہے وہی رکھیں. جو فی زمانہ آج کل چھوٹی فرینچ داڑیاں اور یہ لگی کا انداز چل نکلا ہے، یہ تو بہت ساری صورتوں کے اندر داڑھی کے مذاق کسی صورت بن جاتی ہے، جس سے بچنا مسلمان کے لیے ضروری ہے. حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی نیت کر لیں اور ایک مٹھی ہی داڑھی مکمل طور پر بڑھائیں.
ٹھیک ہے، عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، چہرے کی شکل دیکھ کر بھی، یعنی اب جو ایسا کرتے ہیں وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو داڑھی ہم نے رکھی ہوئی ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ یوں نہیں ہو سکتا. عجیب و غریب انداز سے
رکھتے بھی اس نیت سے نہیں ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں، بلکہ ایک فیشن ہوتا ہے، جب وہ فیشن چل رہا ہوتا ہے اس وقت رکھ لیتے ہیں، جب وہ فیشن ختم ہو جاتا ہے پھر اسے جو اچھا پھر علاقوں کے اعتبار سے رکھتے ہیں کہ مثلا عرب کنٹریز کے اندر اگر جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر جناب چونکہ دوسرے لوگ رکھتے ہیں تو وہاں پہ رکھ لی، جب اپنے ملک آئے تو پھر منڈوا دی. تو کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی عمل جب آپ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ہی ثواب ملے گا اور کل قیامت میں اسے اپنے نام اعمال میں پائیں گے. لوگوں کے دکھاوے کے لیے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسو سے فرمائے گا کہ جن کے لیے عمل کیا تھا جا کے اس کا ثواب انہی سے مانگو، میرے لیے تو عمل نہیں کیا تم نے. تو ہم مسلمان کو ہر عمل خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کرنا چاہیے
اور بالکل سنت کے مطابق ہی عمل ہونا چاہیے. داڑھی رکھ رہے ہیں تو سنت ہی کی نیت سے رکھنی چاہیے اور رکھنی ہی چاہیے. حکم شریعت مفتی صاحب نے بیان فرما دیا تو لازم 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 داڑھی رکھے اور طریقہ کار کے مطابق رکھے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عمر عطار ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اگر نکاح میں دو تین ماہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ بولیں تو کیا نکاح میں کوئی درار آ جاتی ہے؟
جی حضرت, لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا.
دیکھیں مومن کے لیے تو یہ فرمایا گیا کہ تین دن تک, تین دن سے زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات چیت ختم نہ رکھیں.
ٹھیک ہے.
ایک عام مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ اگر رنجش ہو گئی ہے تو جلد از جلد جو ہے صلح کر لینی چاہیے, اور تین دن سے زیادہ تو یہ ناراضگی ہرگز نہ جائے. تو جب ایک عام مسلمان کا یہ حق ہے تو پھر جو زوجین کے آپس میں حقوق ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. تو ہرگز ہرگز بلا وجہ شرعی, ہاں کوئی وجہ شرعی موجود ہے تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن بلا وجہ شرعی یوں ناراضگی ہرگز اختیار نہ کی جائے. بلکہ اگر کو سامنے کی طرف سے ناراضگی ہے تو آپ پہل کر لیں. جو پہل کرے گا انشاءاللہ اسے زیادہ ثواب ملے گا. اچھی نیت کے ساتھ وہ پہل کرے گا تو صلح یا معافی کی جو بھی صورت ہے اس کو اختیار کریں, اور سامنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی صلح یا معافی کو قبول کرے. بہرحال اگر بات چیت نہ رہی تین مہینے یا اس سے زائد بھی تو اسی وجہ سے نکاح پر فرق ان معنوں میں نہیں پڑے گا کہ نکاح ٹوٹے گا نہیں.
ٹھیک ہے. میسج میں سوال پوچھا گیا کہ کیا پانچ نمازوں کے ساتھ قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ بھی بتا دیں, اور اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟
جی ہاں, پانچوں نمازوں کے ساتھ قضاء عمری ادا کی جا سکتی ہے. فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, یوں ہی عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں, فجر کا جب وقت ختم ہو گیا, تین اوقات میں نماز کی اجازت نہیں ہے, وہ قضاء عمری بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. ایک فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد یعنی طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک. دوسرا وقت دن میں زہوہ کبرا, جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں, اس میں نہیں پڑھ سکتے. اور تیسرا غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک, ان تین اوقات کے اندر آپ قضاء نمازیں نہیں پڑھ سکتے, بقیہ پڑھ سکتے. ہاں فجر اور عصر کے بعد اگر پڑھیں تو لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں کہ لوگ جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہوں گے یا آپ کو روکیں گے ٹوکیں گے کہ بھائی نفل کیوں پڑھ رہے ہو, پھر آپ کو بتانا پڑے گا نفل نہیں قضاء پڑھ رہا ہوں. اور قضاء کا اظہار کرنا یہ بھی ناجائز ہو گناہ ہے,
اس کو علیحدہ
اپنے گھر میں ادا کریں.
ٹھیک ہے.
اب ترتیب کا جہاں تک انہوں نے کہا تو قضاء عمری ہے جس کی زیادہ نمازیں قضا ہیں, تو اب ان میں ترتیب ساقط ہو جائے گی. اور ترتیب جب ساقط ہو گئی اب ادائیگی کس طرح کریں, تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ پہلے اپنی فجر پڑھ لیں ساری, ہر نماز کے بعد آپ فجر ہی جو ہے وہ پڑھتے رہیں, کاؤنٹ کر لیں کہ آپ کی کتنی فجر کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں. پہلے فجر ادا کر لیں, پھر ظہر کر لیں, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کے بعد فجر کی قضا کر لیں, ظہر کے بعد ظہر کی کر لیں, عصر کے بعد عصر کی کر لیں, مغرب کے بعد مغرب کی, اور عشاء کے بعد عشاء کی. اور نیت یوں کریں کہ جب زیادہ نمازیں ہیں تو اب کس دن کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو پہلی نماز جو میرے ذمے میں قضا باقی ہے میں اس کی ادائیگی کرتا ہوں. ہمیشہ یہی نیت کریں. تو جو پہلی جب آپ پڑھ لیں گے تو وہ ذمے سے ہٹ جائے گی, اس کی جگہ دوسری والی پہلی کی جگہ پر آ جائے گی. تو یہی نیت آپ کو ہمیں ہر نماز
لازم نہیں ہے. اگر کسی خاص دن کی قضا کی نیت کرتے تو وہ ہو جائے گی.
کسی خاص دن کی کریں گے, وہ تو یہ کہ خاص دن معلوم نہیں ہے کہ بھائی اس دن کی میں ادا کر رہا ہوں, قضا کر رہا ہوں, تو یہ صورت اختیار کی جائے. معلوم ہے کہ مثال کے طور پہ قضاء عمری بھی ہے اور ابھی درمیان میں کوئی نماز چھوٹ گئی, اب اس نماز کی پہلے قضا کرنا چاہ رہا ہے, تو اب یوں کر سکتے کہ بھائی مثلا پرسوں میری جو نماز چھوٹی ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں, تو اس میں بھی حرج نہیں.
جزاک اللہ. جی ایک ویڈیو سوال چلائیے.
عصمت اللہ عطاری اٹلی کے شہر ملان سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہر جگہ موجود ہے, ایسا کہنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تو ہے, اس سے انکار کسی کو نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت اور مکان سے پاک ہے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ رب تو اس وقت بھی تھا جب کوئی مکان نہ تھا. آسمان و زمین کو تو اللہ نے پیدا کیا, آسمان بننے سے پہلے رب کہاں تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے, کسی جگہ میں اور یوں کہ کسی جگہ میں کوئی جسم ہی آ سکتا ہے، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح یہ پھولوں کا گلدان ہے اس کے اندر گلدان میں جو ہے وہ پھول موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جسم سے بھی پاک ہے اور جگہ سے بھی پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے یہ کلمہ کفر ہے، ایسا کہنا مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی شہید ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی علم و قدرت سے، ہاں علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے، اس کی قدرت ہر جگہ پر موجود ہے، تو یہ الفاظ کہے جائیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ کلمہ کفر ہے، کہنے والے پر توبہ، تجدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح بھی لازم ہو۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کون کون سے کلمات کفر ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیا معلومات ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی اپنے انبیاء پر، ان کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں، بہت ضروری باتیں کہ جو مسلمان پر جاننا، ان کا سیکھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے اندر الحمدللہ اس کو جمع فرما دیا، سوالن جواباً، جیسے کہ کتاب کے نام سے ہی ظاہر ہے، کفریہ کلمات کی معلومات دی ہیں، دیگر بہت سارے احکام بیان کیے ہیں، اور اردو میں اس انداز سے لکھی ہوئی اپنے یعنی موضوع کے اعتبار سے ایک نمایاں کتاب تھی۔ اس طرح کی کتاب ملتی نہیں ہے، آپ اس کتاب کو حاصل کیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ وزٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بک سٹور کے اندر یہ کتاب مل جائے گی۔ اسی طرح دارالافتاء اہل سنت جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایک شعبہ ہے، اس کی جو اپلیکیشن ہے دارالافتاء اہل سنت، آپ اس کے اندر جا کر بھی جو بک سٹور ہے آپ ہماری اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دیا گیا جس میں نمازوں کے اوقات کی بات کی گئی کہ 20 منٹ بعد، اتنے منٹ بعد، اب نمازوں کے اوقات معلوم کیسے ہوں؟ دنیا بھر کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، یو ایس اے، کینیڈا کے اندر بہت ساری جگہیں ایسی ہوں گی کہ جہاں نمازوں کے نقشے نہیں ملتے ہوں گے شاید، تو آپ دعوت اسلامی کی بہت ہی پیاری جو اپلیکیشن ہے آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کیجیے، انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ دعوت اسلامی ایپس کے تحت الحمدللہ بہت ساری ایپس موجود ہیں، جب آپ وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور سوال چلائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دارالافتاء اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا موضوع چل رہا ہے اسلام کے بنیادی عقائد، تو اکثر جب لوگوں سے گفتگو کی جائے عقائد کے اوپر جائے اس طرح، تو کہتے ہیں کہ اتنی سختی نہیں ہے جتنی بنا دی گئی ہے، اس طرح کے ورڈ یوز ہوتے ہیں، اور کئی بحث و مباحثہ میں کم پڑھے لکھے یا زیادہ پڑھے لکھے یا درمیانے بڑی عجیب سی گفتگو ہو جایا کرتی ہے، تو ایسی سچویشن میں گفتگو روک دینی چاہیے یا لوگوں کو ایکسپلینیشنز دینی چاہیے؟ کیا اس میں صورتحال ہونی چاہیے؟ اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔
جی حضور، مدنی پھول ارشاد۔
دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہیں عقائد، عموماً عقائد کے اوپر تو یہ کلام کم سننے کو ملتا ہے، کیونکہ عقائد میں تو ایک عقیدہ ہی رکھنا ہوتا ہے، نظریہ ہی رکھنا ہوتا ہے کہ بھائی اس چیز کے بارے میں یہ احکام ہیں۔ ہاں، بات جب اعمال کی طرف جاتی ہے، پھر چونکہ انسان کو نفس اور شیطان دونوں نے روکنا ہے انسان کو نیک عمل سے، تو اب یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ نہیں جناب، اتنی سختی نہیں
ہونی چاہیے۔
تو بات یہ ہے کہ سختی تو نہیں ہے، یہ سارے احکام تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور یہ سختی نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان پر اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہیں ان کے شکرانے کے طور پر لازم ہے۔
ٹھیک ہے،
اب اگر انسان اپنے مالک کا شکر ہی ادا نہ کرے، انسان اپنے خالق کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو کما حقہ استعمال ہی درست طریقے سے نہ کرے، تو یہ انسان کی غلطی ہے۔ رب تعالی کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں دے کیا رہا ہے؟ آپ یہ تو دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہمیں ہمارا جسم، ہماری روح سب کچھ دی کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دی، اس کے باوجود فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنین سے ان کے مال اور ان کے نفس کو خرید لیا، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. یعنی خود ہی دینے والا اور پھر خود ہی ہم سے خریدنے والا اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت دینے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کوئی زور زبردستی نہیں، بلکہ یہ تو انسان کے اپنا تقاضا ہے. جیسے ہم کسی اگر جانور کو پالتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، یار اتنی میں نے اس پر محنت کی، یہ پھر بھی میرا وفادار نہیں ہے، یہ پھر بھی میری بات نہیں سنتا. اچھا پھر یہ تو جانے دے اولاد کے بارے میں، اولاد کو کون کس نے پیدا کیا؟ ہم نے تو پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا. اس کے باوجود ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ یار میری اولاد میری بات مانے، میری اولاد میری فرما برداری کرے، میری عزت اور احترام کرے. کیوں یہ تقاضا ہے؟ ایک فطری تقاضا ہے کہ آپ کا جو اپنی اولاد سے رشتہ ہے اس پر آپ کا یہ تقاضا ہے. حالانکہ آپ اسے پیدا کرنے والے نہیں، پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو کیا آپ کے اوپر یہ حقوق نہیں بنتے کہ آپ اپنے خالق کا حکم مانیں؟ پھر بہت ساری وہ چیزیں جو ہماری عقلوں میں نہیں آتی، لیکن خالق و مالک عز و جل بہتر جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو وہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑائے بغیر ہمیں اس چیز پر عمل کرنا چاہیے کہ حکم خالق کا ہے، حکم مالک کا ہے. تو جو شخص کسی کا مملوک ہے، کسی کا غلام ہے، بندہ ہے، تو اس کو مالک کے آگے پھر چون چرا کی گنجائش نہیں بچتی. دار و مدار اسی پر ہوتا ہے کہ لوگ ناواقف ہوتے ہیں. جب انہیں مسئلہ پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یار ایسا تو نہیں ہے، ہم نے تو پہلی بار سنا ہے. ہاں ہم نے تو پہلی بار سنا ہے. تو بھائی پہلے آپ نے سننے کے لیے بیٹھے ہی کتنی بار جو آپ کو جو ہے وہ دوسری بار سننے کو ملتا. تو اولاً تو دین سیکھیں گے نا آپ جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں. اب وہاں پر جب قوانین دیکھتے ہیں تو آپ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ سخت لگتے ہیں اپنے ملک کے مقابلے، کیوں خاموش ہو جاتے ہیں کہ نیا ملک ہے اس کے اپنے قوانین ہے، خیال رکھنا ہے. تو یہی یہاں بھی سمجھیں کہ آپ رہ تو رہے ہیں لیکن آپ دین سے دور ہیں.
صحیح.
جب آپ دین کے ملک کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، اور ہونا ضروری ہے، داخل تو آپ ہیں لیکن آپ اس کے احکام سے ناواقف ہیں.
ٹھیک ہے.
اب جب آپ کو اس کے بارے میں علم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا، اپنے آپ کو کوسیں کہ میں اتنی دیر اس حکم سے کہاں غافل رہا.
ٹھیک ہے.
اولاً تو اس پر افسوس ہونا چاہیے، نہ یہ کہ جو حکم پتہ چلا اس سے انکار ہو. اور جہاں تک انہوں نے بات کی کہ اب ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے، تو دیکھیں جو عام اسلامی بھائی ہیں تو وہ تو علماء کی طرف ہی ایسے لوگوں کو ریفر کریں، خود سے جوابات نہ دیں کہ بس اوقات ہو سکتا ہے کہ جواب میں غلطی ہو جائے. ہاں جو عالم دین ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے، دینی علماء کے صحبت میں رہنے والے ہیں اور ان سے اس کے جوابات سیکھے ہوئے ہیں، وہ انہیں حکمت عملی کے ساتھ سمجھا بھی سکتے ہیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی آخری ویڈیو سوال چلائیے.
میرا نام محمد آصف اتاری ہے اور میں برمنگھم یو کے سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بتا دیجیے ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا کیسا؟
جی
اللہ تبارک و تعالی کی یہ دو عظیم نشانیاں ہیں، جنت اہل جنت کے لیے، مومنین کے لیے، نیک مسلمانوں کے لیے، اور جہنم کفار کے لیے اور گناہگاروں کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی کی وہ نشانیاں جو کہ آخرت سے متعلق بیان کی گئیں یا اور کوئی بھی، تو ان کا تو حکم یہ ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے.
صحیح.
ان کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کو اختیار کیا جائے. اب جنت ہے تو اب اس کو، اس کے لیے اچھے جو عقائد ہیں وہ سارے رکھے جائیں. جہنم ہے تو اس کا جو عذاب ہے، قہر ہے، اس سے انسان کو خوف ہونا چاہیے، نہ یہ کہ مذاق اڑائے. تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان چیزوں کا یا اور دیگر شاعر کا مذاق کوئی اڑاتا ہے، استہزا کرتا ہے، توہین کرتا ہے جنت کی کسی چیز کا یا جہنم کے کسی عذاب کو ہلکا جانتا ہے، تو یہ چیز انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی ہے. اور ایسے افراد کو اولاً تو سمجھایا جائے اور ان کو کلمہ بھی پڑھایا جائے، توبہ بھی کروائی جائے، تجدید ایمان بھی کروایا جائے. اور اگر سمجھانے کے باوجود بھی ایسے افراد اپنے ان چیزوں سے باز نہیں آتے، تو پھر مسلمانوں پر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایسے افراد سے قطع تعلقی کرنا، بائیکاٹ کرنا یہ ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بری صحبت میں بیٹھ کر یہ خود بھی گناہگار ہو جائیں یا ان کے اپنے عقیدوں میں بھی کوئی بری بات شامل نہ.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی جل امین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں۔